عطرا، فقال كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال قليلة. قال فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال قليلة. قال فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال إنك لتذكر أخلاقا قل ما هي في من عندنا. قال فقال فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، آپ اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مسلمین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد. اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ معذرت آپ کی خدمت میں کہ اگرچہ مجلس جس طرح یہاں روایت ہے اس طرح سے شروع ہونے میں شاید تاخیر تھی، لیکن ہمیں جلدی تھی، ذرا ہمیں کسی اور مجلس میں پہنچنا تھا، تو وقت سے پہلے بانیوں سے بھی معذرت اور آپ مومنین کرام و شرکا سے بھی کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی یہ سلسلے عزاداری کے جہاں جہاں قائم ہیں انہیں باقی و برقرار فرمائے، اور دشمنان عزاداری کو خداوند تبارک و تعالی نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. آج بہت عظیم دن ہے، شہادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اس ہستی کا یوم شہادت ہے جنہوں نے کئی محاذ لڑے اور فتح کیے ہیں، جو مدینے سے مدینے تک سفر کیا، جو کاروان مدینے سے چلا تھا وہ سارا مدینے نہیں لوٹا، اس کاروان کا ایک حصہ کربلا میں رہ گیا اور اس کاروان کے کچھ دمشق میں اور شام میں رہ گئے. وہی ہستی جو مظلوم ترین امام ہیں، ہر امام مظلوم ہیں، لیکن سلسلہ امامت میں جو صبر حضرت سید ساجدین نے برداشت کیا وہ منفرد ہے. آپ کی خدمت میں ایک حدیث نورانی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرنامہ سخن قرار دیا ہے اسے، اور مختصر فرصت جو میسر ہے وقت اس کے اندر کوشش کروں گا اس نورانی حدیث کی روشنی میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں. اس حدیث کا اور اس جیسی دیگر احادیث کا ایک مجموعہ جنہیں ہم منشور تشیع کہتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے منشور تدوین کیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اس منشور کے مطابق عمل کرے اور چلے، اور یہی شیعہ کا سب سے بڑا افتخار ہے اور امتیاز ہے کہ جس طرح کا منشور اسے میسر آیا ہے اس طرح پوری بشریت میں کسی اور کو میسر نہیں آیا. خداوند تبارک و تعالی نے ویسے تو تمام مسلمین پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن قدردانی شیعہ نے کی، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق شیعہ کو نصیب ہوئی. لیکن شیعہ ہونا بغیر مبالغے کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کائنات کا سب سے مشکل کام شیعہ ہونا ہے. کئی حوالوں سے مشکل ہے, اور آج ہر شیعہ پاکستان کی سرزمین پر اس بات کی گواہی دے گا کہ شیعہ ہونا سب سے زیادہ مشکل کام ہے, اور شیعہ ہونا ہی سب سے زیادہ باعظمت کام بھی ہے. اور بھی عناوین ہیں, اور بھی القابات ہیں, لیکن سب سے مشکل کام شیعہ بننا ہے. اور جتنی دشواریاں و مصائب تاریخ میں معصومین علیہ السلام کے لیے پیش آئے ہیں, ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے پیش آئے ہیں, ان ساری مشکلات کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو منشور تشیعوں کا ائمہ خدا نے مقرر فرمایا اور مدون فرمایا تھا, اس منشور کے مطابق شیعہ ائمہ کے پاس نہیں تھے, میسر نہیں آئے. سید الشہداء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور بارگاہ میں, اور آ کر عرض کرنے لگا کہ انا من شیعتکم, میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا پیروکار ہوں. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ, اللہ کا خوف کا, اللہ سے ڈر, تو بہت بڑی بات کر رہا ہے, تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے, اتنی بڑی بات کی ہے جو تیرے ساتھ جچتی نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے انا من شیعتکم, میں آپ کا شیعہ ہوں. اس کے بعد حضرت نے شیعہ کی صفات بیان فرمائی کہ شیعہ کیسے ہوتا ہے اور کس کو کہتے ہیں, اور پھر اسے پوچھا کہ بتا تیرے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. خاموش رہا, تب حضرت نے فرمایا کہ تو نہ کہ انا من شیعتکم, تو فقط کہ انا من محبیکم, میں آپ کے چاہنے والا ہوں, نہ کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. ہمارا محب ہونا بھی مشکل ہے, لیکن شیعہ ہونا بہت ہی مشکل ہے. محب ہونا بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اہل بیت کا, حب اہل بیت و محبت اہل بیت, یہ بھی ایک نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی کہ کسی پاک فطرت کو خدا عطا کرتا ہے. اپنے اولیاء کی محبت, اپنے انبیاء کی محبت, اور ائمہ خدا کی محبت و آل رسول کی محبت ہر دل کے اندر نہیں جاتی. جو پاک دل ہو, پاکیزہ دل ہو, پاکیزہ ولادت ہو, اس کو خدا جو انعام دیتا ہے, اس پاکیزگی و طہارت کا انعام خدا دیتا ہے حب اہل بیت کی صورت. لیکن شیعہ ہونے کا عنوان ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منصب امامت عطا فرمایا, حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگارا ومن ذریتی, میری ذریت و میری نسل سے بھی امام ہونا چاہیے, امامت میری ذریت میں ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کا انکار کیا نہ اس کا اقرار کیا, بلکہ ایک معیار بتا دیا, اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین, جو ظالم ہوگا وہ ہرگز اس منصب پہ نہیں آ سکتا, یہ منصب ظالم کے لیے نہیں ہے, وہ ظلم کے ساتھ سازگار نہیں ہے, اس کی شرائط ہے. اسی طرح شیعہ ہونے کے لیے جو شرائط ہیں عزیزان, شیعہ ہونے میں اور محب ہونے میں بڑا فرق ہے. جس طرح قرآن مجید میں بعض لوگ آتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, حاضر ہو کر عرض کرتے قالت الاعراب آمنا, اے رسول خدا ہم مومن ہو گئے, ہم ایمان لے آئے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا, اے رسول ان کو کہہ دیں کہ آپ مومن نہیں ہوئے ابھی, آپ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ابھی آپ صرف تسلیم ہوئے ہو، ایمان نہیں اترا ابھی تمہارے دلوں کے اندر. یہ درجات ہیں. ممکن ہے خدا کسی کے دل میں ہوپ ڈال دے، لیکن اسے شیعہ ہونے کے لیے بہت زیادہ لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے. اور ائمہ اطہار جہاں پر اپنے محبین سے راضی ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس طبقے کی جستجو ہے ائمہ کو، وہ محب نہیں بلکہ شیعہ ہے. امام جستجو شیعہ میں ہے کہ کہیں ہمیں اپنا شیعہ مل جائے. محب تو فراوان ملتے رہے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن امام کو جس کی تلاش تھی وہ شیعہ کی تلاش تھی. اور شیعہ ہمیشہ قلیل ہی رہے ہیں، کم ہی رہے ہیں. حتیٰ عصر امامت میں بھی شیعہ ائمہ کے پاس بہت کم رہے ہیں. بہت سارے آتے تھے محبت کرنے والے، چاہنے والے، تعلقات رکھنے والے، لیکن پیروکار بہت کم تھے. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چار ہزار شاگرد تھے، چار ہزار افراد جو صرف درس پڑھتے تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس. ظاہر ہے اگر محبت نہ ہو، چونکہ اس زمانے میں صرف امام کا درس نہیں تھا، اور بھی لوگوں کے درس تھے مدینہ میں اور مدینہ سے باہر، وہ سارے علماء و فقہا درس دیا کرتے تھے، لیکن یہ چار ہزار امام علیہ السلام کے درس میں آتے تھے. اگر ان کو محبت نہ ہوتی امام سے، ہرگز امام کے درس میں نہ آتے، جس سے محبت ہوتی اس کے درس میں جاتے. لیکن یہی چار ہزار جو شاگرد امام تھے و محب امام تھے، اس سب کے سب شیعہ امام نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے امام کے. اس لیے امام علیہ السلام سے ایک شخص نے تقاضا کیا کہ اب جب کہ بنو امیہ کمزور ہو چکے ہیں، نابود ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، واصل جہنم ہونے والے ہیں، اور دوسرا سلسلہ بنو عباس کا برسر اقتدار آنے والا ہے، تو ایسے میں آپ کیوں اپنا غصب شدہ حق واپس نہیں لیتے؟ حکومت آپ کا حق ہے، خلافت آپ کا حق ہے، حاکمیت اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے، تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے اور ان ظالموں سے اپنا عہد و اپنا منصب لے لیں؟ امام علیہ السلام نے اس شخص کو ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مدینہ سے باہر لے گئے، ایک آبادی کے قریب، آبادی سے باہر لے گئے، اور وہاں جا کر امام اپنی سواری سے اترے، اس کو بھی اتارا. اور وہ شخص نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ریوڑ بکریوں کا، بکریوں کے بچوں کا ریوڑ چڑھ رہا تھا، بکریوں کے چھوٹے بچے جو دودھ پی جاتے ہیں بکریوں کا، انہیں الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ بکریوں کا دودھ نہ پی لیں، وہ ریوڑ الگ بنا ہوا تھا. امام نے فرمایا کہ اگر اس ریوڑ جتنے بھی میرے پیروکار ہوتے، میں یہاں قیام کرتا اور اپنا کھویا ہوا حق واپس لے لیتا. وہ شخص کہتا ہے میں نے وہ گنے بکریوں کے بچے، وہ 17 بکرے تھے، 17 بکریوں کے بچے تھے. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی جو رش دیکھتے ہو میرے درس کے اندر، یہ سب میرے پیروکار نہیں ہیں، یہ سب استفادے کے لیے تو آتے ہیں، مجھ سے فائدہ اٹھانے تو آ جاتے ہیں، لیکن میرے پیروکار نہیں ہیں، صرف اپنے فائدوں کے لیے آتے ہیں، یا علمی فائدہ لینے آتے ہیں، یا دنیاوی فائدہ لینے آتے ہیں، یا نفسانی فائدہ لینے آتے ہیں، لیکن جس کی خاطر خدا نے مجھے امام بنایا ہے اس کی خاطر نہیں آتے. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کے ساتھ آتا ہے تاکہ امام کو جس مقصد کے لیے اللہ نے امام بنایا ہے وہ راہ اپنے امام کے ساتھ طے کرے، اور اس منزل تک جائے جہاں تک امام کو جانا ہے. استفادہ کرنے والے تو بہت ہیں، علمی استفادہ کرنے والے، عملی استفادہ کرنے والے، دنیاوی استفادہ کرنے والے، جو آتے اپنا مطلب پورا کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مسئلہ پوچھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی وضو کا مسئلہ پوچھتا، کوئی تیمم کا مسئلہ پوچھتا، کوئی آخرت کا مسئلہ پوچھتا، کوئی ثواب کا مسئلہ پوچھتا، کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھتا، کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھتا، لیکن کوئی بھی امام سے ان شاگردوں میں سے یہ نہیں پوچھتا کہ ہم وہی ہیں جو آپ کو چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام کی ایک مناجات ہے، دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں. امیر المومنین بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اے پالنے والے، اے میرے رب، تو وہی رب ہے، تو وہی پروردگار ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، اے پروردگار تو بتا، علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ اے پروردگار بتا، آیا علی ابو طالب کا بیٹا وہی عبد ہے، وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ یہی ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ علی آپ وہی امام ہیں جو ہمیں چاہیے تھے، آپ وہی امام ہیں جو بشریت کو چاہیے تھے، جو شیعہ کو چاہیے تھے، آپ بتائیے کہ آیا ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ آپ وہی ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ جس طرح ہمیں امام چاہیے، امام کو پیروکار چاہیے، امام کو شیعہ چاہیے. عزیزان، شیعہ بہت عظمت مقام ہے، شیعہ ہونا سب مقامات سے بالا مقام ہے. شیعہ فرقہ نہیں ہے اسلام کا، ہم نے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو فرقہ بنا دیا اور فرقوں کی صف ملا کھڑا کر دیا. شیعہ عنوان ہے اسلام کا، نہ فرقہ ہے اسلام کا. شیعہ عنوان اسلام ہے، نہ فرقہ اسلام ہے. عنوان کیا بتانے کے لیے؟ اسلام کی نوعیت اور اسلام کی کیفیت بتانے کے لیے کہ اسلام کس طرح کا دین ہے، اس کو عنوان تشیع دیا گیا تاکہ لوگ سن کر یہ سمجھ جائیں کہ اسلام کس طرح کا دین ہے. تشیع سے ہم نے جو تشیع پڑھا، جو پیش کیا، جو اپنایا، وہ فرقہ بن گیا، اسے دور لے آئے ہم دور لے آئے. لیکن جو تشیع رسول اللہ نے مقرر فرمایا، جس کی آئمہ اطہار نے تبلیغ فرمائی و اہل بیت نے، اور خدا نے جس کا حکم دیا، وہ عنوان اسلام ہے تشیع. در حقیقت تشیع یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ذہنی تصویر کا نام نہیں، تشیع یہ بتانے کے لیے ہے کہ اسلام فقط تصورات کا نام نہیں، خیالات کا نام نہیں. تشیع اس لیے عنوان دیا گیا اسلام کو، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ذکر و ورد کا مذہب نہیں، دین نہیں، مسیحیت کی طرح نہیں، یہودیت کی طرح نہیں، بت پرستی کی طرح نہیں، ہندو مذہب کی طرح نہیں، اور دوسرے ازم جو دنیا کے اندر موجود ہے ان کی مانند نہیں. چونکہ ان کے اندر یا ذہنی تصویروں کا نام مذہب ہے یا وردوں کا نام مذہب ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں، مثلا مسیحیت کے اندر جا کر دیکھیں، فقط ذہنی خیالات کا نام مسیحیت بنا دیا گیا. اسلام نہ مسیحیت کی طرح ہے، وہ نہ ہندو کی طرح ہے. ہندو مذہب کے اندر فقط جنتر ہیں اور منتر ہیں، ان کے سارے مذہب کی خلاصہ انہی دو چیزوں کے اندر ہے. آدھی تعلیمات جنتر ہیں اور باقی آدھی منتر ہیں. وہی جنتر جو جنتری میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جنتری کہتے ہیں. وہ جنتر تعلیمات مذہب ہندو ہیں، تعلیمات مذہب اسلام جنتری میں نہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں. اور تعلیمات دین جنتری کے منجم کو نہیں پتا، نجومی کو نہیں پتا ہوتا کہ تعلیمات خدا کیا ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، بلکہ تعلیمات قرآن اہل بیت کو معلوم ہیں. اور اہل بیت کے جانشین
محمد و آل محمد بلند تر صلوات،
اور اہل بیت کے جانشین مجتہدین و علماء و فقہا کو معلوم ہیں. منجم جنتر کا ماہر ہے، اسلام کا ماہر نہیں ہوتا. نجومی سے اگر پوچھنا ہے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ دن کیسے ہوتے ہیں، دن کون سے منحوس ہیں، وہ کون سے دن غیر منحوس ہیں، وہ نیک دن ہیں. لیکن قرآن دنوں کے بارے میں نہیں بتاتا، انسانوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سا انسان منحوس ہے، کون سا انسان نیک ہے، وہ باسعادت ہے. قرآن کی تعلیمات جدا ہیں منجموں اور نجومیوں کی تعلیمات سے. شیعہ ہونا بہت مشکل کام ہے. شیعہ جس لفظ سے شیعہ نکلا ہے اور تشیع نکلا ہے اسی سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ. جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں وہاں یہ لفظ آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تشیع. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تشیع جنازہ, تشیع میت. البتہ بعض لوگ تشیع کو بھی تشیع کہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم اہل تشیع ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ اہل تشیع ہے, اہل تشیع ہے. جس وہ جو آپ کے دین کا عنوان ہے وہ تشیع نہیں ہے, وہ تشیع ہے. آپ تشیع رکھتے ہیں, تشیع نہیں ہے مذہب آپ کا, تشیع ہے اس کا نام. تشیع جو میت کی جاتی ہے, جنازے کی جاتی ہے, لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے, معنی دونوں کا ایک ہی ہے. تشیع میت کی جو ہے اس کے آداب ہیں کہ جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے رحلت کر جائے عورت یا مرد فوراً اس کو آپ غسل دیں فوراً. اب انتظار نہ کریں کہ امریکہ سے اور انگلینڈ سے اس کی پھوپھی آنے والی ہے اور اس کی ساس کی بہن وہاں سے آنے والی ہے. میت کو انتظار نہ کرائیں رشتہ داروں کا, کراہت ہے شدید اس کے اندر. جو ہی کوئی مومن دنیا سے رحلت کرتا ہے فوراً صرف کون چاہیے میت کے دفن کے لیے, غسل کے لیے؟ ولی میت چاہیے, ولی میت, یا بیٹا ہو یا باپ ہو یا دادا ہو جس کی اجازت سے اسے دفن کیا جا سکے. اور اس کا بھی ہونا فزیکلی ضروری نہیں ہے, ٹیلی فون پہ اس سے پوچھ لیں کہ اجازت ہے ہم اس کو غسل دے دیں, ہم اس کو کفن دے دیں, ہم اس کو دفن کر دیں, بتاؤ کہاں دفن کرنا ہے. اگر وہ اجازت دے دیں تو مومنین اس محلے کے ان پر لازم ہے کہ فوراً اس کو دفن کرے. انتظار میں نہ رکھیں کہ فلاں کو چھٹی نہیں ملی, اس کو ٹکٹ نہیں ملا, وہ ابھی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, ٹرین لیٹ ہو گئی ہے اور گاڑی پنچر ہو گئی ہے اور میت ادھر انتظار کر رہے ہیں. اور میت کی بے حرمتی ہوتی ہے, مومن کی میت ہے, مومن کا اتنا تعظیم ہے دین کے اندر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی میت کی بھی حرمتی بھی جائز نہیں ہے. جو ہی فوت ہوتا ہے فوراً اس کو غسل دو, غسل دے کر اس کو کفن دو, پھر اس کو دفناؤ. لیکن کفن دینے کے بعد قبر کی طرف لے جاتے ہوئے ساتھ چلو, اس کے جنازے کے ساتھ چلو, اس کے تابوت کے ساتھ چلو. اس ساتھ چلنے کو تشیع کہتے ہیں. لیکن تشیع کے آداب ہیں, تشیع کے آداب یہ کہ آپ جنازے کے ساتھ ہوں, دوسرا ادب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے ہوں, جنازے کے آگے نہ. اگر آگے ہوئے تو یہ آپ تشیع جنازہ نہیں کر رہے, امامت جنازہ کر رہے ہیں, آپ قیادت کر رہے ہیں میت کی. جبکہ آپ کو بلایا کس لیے گیا تھا؟ تشیع جنازہ کے لیے. ہر میت کا حق ہے زندہ رہنے والے مومنین پر کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی تشیع میں شرکت کریں. تشیع کا ایک ادب یہ ہے کہ جب اس کا تابوت اٹھے, جنازہ اٹھے, اس کے پیچھے چلیں, ساتھ مل کے چلیں اور فاصلہ بھی نہ ہو. تشیع کے لیے ضروری ہے کہ فاصلہ بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جنازہ ایک کلومیٹر آگے جا رہا ہے, ہم ایک کلومیٹر پیچھے جا رہے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو, ہم کہیں تشیع کر رہے ہیں. نہ, اس کو تشیع نہیں کہتے. کیوں؟ کہ آپ میں اور جنازے میں فاصلہ پڑ گیا ہے. بس پہلی شرط یہ کہ آپ جنازے کے ساتھ ہوں, دوسرا ادب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے ہوں, تیسرا ادب یہ ہے کہ جنازے میں اور پیچھے چلنے والے میں فاصلہ نہ ہو, فاصلہ بھی نہ ہو. اس وقت اگر آپ چل رہے ہیں اور جب جا رہے ہیں تو آپ کی توجہ بھی جنازے کی طرف ہو. اس لیے مومنین کو بلایا گیا, زندوں کو بلایا گیا کہ آپ مرحوم کے جنازے میں شرکت کریں. کیوں شرکت کریں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیے شرکت کریں کہ یہ دیکھو کہ آج یہ ہمارے کندھوں پر ہے, کل میں کسی کے کندھوں پہ جا رہا ہوں. جو جنازے سے عبرت نہیں لیتا, جو جنازوں سے عبرت نہیں لیتا کہ ایک دن میں بھی اس تابوت کے اندر میں بھی سفر آخرت کر رہا ہوں گا, اس لیے بلایا گیا. ورنہ اس کو دو آدمی بھی دفن کر سکتے ہیں. سب مومنین کا آنا ہر جنازے میں اس لیے ضروری ہے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ آؤ تاکہ عبرت حاصل کرو. لیکن جب آؤ تشیع کے اندر تو توجہ جنازے کی طرف ہو، توجہ میت کی طرف ہو. یہ نہ کہ موبائل آن کر کے اور یہاں سے اپنی کاروباری گفتگو موبائل پہ کریں اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، سیاسی گفتگو کرتے چلے جائیں، ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتے چلے جائیں اور تشیع کر رہے ہیں. یہ تشیع نہیں ہے. اگر تشیع ہے آپ کی اور چاہتے ہیں کہ آپ کو خداوند تعالی جنازے کے تشیع کنندہ شمار کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جنازے کے ساتھ ہوں، جنازے کے پیچھے ہوں، جنازے میں اور آپ میں فاصلہ نہ ہو، اور آپ کی توجہ بھی جنازے کی طرف ہو. آپ کی توجہ بھی، اس وقت آپ مشیع ہیں، اس وقت آپ تشیع کرنے والے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عزیز اس دنیا سے مومن رخصت ہو جاتا ہے، مرحوم ہو جاتا ہے، اور اس کے کوئی عزیز جو نہیں پہنچ پاتے، کسی اور شہر میں ہیں، دور ہیں اس شہر سے، اس محلے اور گاؤں سے، یا بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور گھر میں ہیں. کوئی مومن اس دنیا سے رحلت کر گیا، اس کی والدہ، اس کی نانی، دادی، دادا، دادا، نانا بیمار ہیں اور گھر میں ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہیں، ان کا لخت جگر اس دنیا سے جا رہا ہے، اس لخت جگر کی محبت ان کے دل میں موجود ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے روتے ہیں ضرور، لیکن جنازے کے ساتھ چلنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، یہ رونا دلیل ہے کہ مرحوم سے محبت ہے ان کو، مرنے والے سے الفت ہے ان کو، مرنے والے سے لگاؤ ہے ان کو، مرنے والے کا درد ہے ان کے دل میں، اس لیے تو رو رہے ہیں. لیکن باوجود اس رونے کے انہیں تشیع کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ان کی مجبوری ہے. کیوں نہیں شمار کیا جائے گا؟ اس لیے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تشیع کرنے والوں میں شمار اس وقت ہوتے ہیں جب گھر سے نکلیں، جنازے کے ساتھ چلیں، فاصلے کے بغیر اس کے پیچھے چلیں، اور توجہ بھی ساری میت کی طرف اور جنازے کی طرف ہو. اس وقت کہا جائے گا یہ تشیع کرنے والے ہیں، اس وقت کہا جائے گا یہ جنازے کے پیچھے چلنے والے ہیں. لیکن اگر گھر میں بیٹھ کے روتے رہے، گھر میں بیٹھ کر آؤ فریاد اور سوگواری کرتے رہے، ان کو سوگواروں میں تو قبول کر لیا جائے گا، ان کو سوگوار اور محبت کرنے والوں میں مان لیا جائے گا، لیکن تشریح کرنے والوں میں نہیں مانا جائے گا. اگر فہرست بنائی جائے، لسٹ بنائی جائے کہ تشریح کرنے والے کون ہیں، محبت کرنے والے کون ہیں، سوگواری کرنے والے کون ہیں، رونے والے کون ہیں، تو الگ لسٹیں بن جائے گی. کہا یہ جائے گا کہ یہ تشریح کرنے والے ہیں اور یہ فقط سوگواری کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ مجبور تھے، ورنہ مجبور نہ ہوتے تو تشریح بھی کرتے. عزیزان، بس تشیع اسی تشیع کی طرح ہے. تشیع کا معنی بھی وہی ہے جو تشیع کا ہے. تشیع کا مطلب جنازے کے پیچھے چلنا ہے، تشیع کا مطلب اپنے امام کے پیچھے چلنا ہے. تشیع کا مطلب اپنے امام کے پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنا ہے. لیکن اگر یہ شرائط نہ ہوئی تو تشیع بھی نہیں ہوگا. امام کہیں جا رہے ہو، کسی میدان میں ہو، شیعہ وہ کہلاتا ہے جو خود وہ بھی اسی میدان میں ہو. جس میدان میں اس کا امام ہے اسی میدان میں شیعہ بھی ہو، اور وہ بھی امام سے آگے نہ ہو، امام سے آگے نہ ہو، امام کے پیچھے جا رہا ہو، اور پیچھے بھی اتنا نہ ہو کہ فاصلہ پڑ جائے، امام آگے نکل جائے یہ پیچھے رہ جائے، فاصلہ بھی نہ ہو. اور جب امام کے پیچھے جا رہا ہے تو توجہ حوروں کی طرف نہ ہو، توجہ امام کی طرف ہو. توجہ امام کی طرف ہو، امام کے قول کی طرف ہو، امام کے گفتار کی طرف ہو، امام کے رفتار و کردار کی طرف توجہ ہو، اور وہ کچھ کرتا جائے جو امام کر رہے ہیں، ادھر جائے جدھر اس کا امام جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شیعہ. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یہ گھر بیٹھا رہے، امام میدان میں ہو یہ گھر بیٹھا رہے، گھر بیٹھ کر امام کے لیے روئے، امام کے لیے سوگواری کرے، امام کے لیے صدقہ و خیرات کرے، امام کا نام لے صبح و شام، تو اسے امام کے محبین میں تو گنا جائے گا لیکن امام کے شیعوں میں نہیں گنا جائے گا. کیوں؟ اس کا رونا دلیل ہے کہ محبت رکھتا ہے، اس کی سوگواری دلیل ہے کہ یہ محبت رکھتا ہے، لیکن چونکہ میدان میں اس میں حاضر نہیں تھا جس میدان میں اس کا امام ہے، جس میدان میں اس کا رہبر و پیشوا ہے، چونکہ اس میدان میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو صرف محبوں میں شمار کیا جائے گا. سید الشہداء علیہ السلام کے پاس شخص آیا اور آ کر کہا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، اللہ سے ڈر، تو بڑی بات کر رہا ہے، تو کیسے شیعہ ہو گیا؟ کیوں کہ جس جس میدان میں ہم تھے تو وہاں تو ہمیں نظر نہیں آیا. جن راہوں پہ ہم چلے تو ان راہوں پہ نظر نہیں آیا، جن وادیوں میں ہم گئے تو ان وادیوں میں نظر نہیں آیا، جو کام ہم نے کیے وہ کام تم نے کیے نہیں ہیں. تو صرف گھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے اظہار محبت کرتا ہے، ہمارے لیے روتا ہے، ہمارے لیے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، یہ تیری محبت کی دلیل ہے. تجھے ہم محبوں میں مانتے ہیں لیکن تجھے شیعوں میں نہیں مانتے. وہ چیز جس کی جستجو میں آئمہ ہیں عزیزان، وہ شیعہ کی تلاش میں. رسول اللہ نے بار بار فرمایا یا علی انت و شیعتک، اے علی آپ اور آپ کا شیعہ، آپ اور آپ کا شیعہ. محبت کے بھی اثرات ہیں ضرور، محبت اہل بیت وہ محبت امام کے بھی اثرات ہیں، لیکن محبت کے اثرات اور ہیں، شیعہ ہونے کے اثرات اور ہیں. شیعہ اس میدان میں ہوتا ہے جہاں اس کا امام ہو. شیعہ علی کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں پر اس کا مولا علی موجود ہو. علی کس میدان میں ہے؟ آیا وہ اس میدان میں ہے یا نہیں؟ ہم شیعہ امام حسین ہیں، آیا اس میدان میں ہیں یا نہیں؟ اس میدان میں ہونے سے مراد نہیں زیارت کے لیے کربلا چلے جائیں ہم، نہ، ہر عہد کی کربلا ہے، ہر عصر کی کربلا ہے. آپ اپنے عید کی کربلا میں کھڑے ہو یا نہیں؟ کوفی محبت ضرور کرتے تھے امام حسین علیہ السلام سے، لیکن اس میدان میں نہیں آئے جہاں پر ان کے مولا آئے، گھر میں بیٹھے رہے. اس میدان میں نہیں آئے جہاں پر سید الشہداء آئے. ہر عید و ہر عصر کی کربلا ہے، ہر عصر کی کربلا ہے. شیعہ کون ہے آئمہ کا؟ شیعہ آئمہ وہ ہے جو اپنے عہد کی کربلا میں نظر آئے، جو اپنے عہد کی کربلا میں نظر آئے. لیکن وہ جو فقط سال میں چند دفعہ صرف محبت کے طور پر گریہ کر لے، وہ سوگواری کر لے، اسے محبوں میں شمار کریں گے لیکن شیعوں میں شمار نہیں کریں گے. اب توجہ فرمائیں، آپ کی خدمت میں روایت عرض کی ہے، یہ روایت مرحوم محسن فیض کاشانی علی مقامہ، بہت جید عالم شیعہ مذہب کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب محجت البیضا میں لکھی ہے. یہ کتاب میرے سامنے، یہ کتاب ہے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے جس کا عنوان یہی ہے کہ شیعہ کیسے ہوتا ہے. ہم خود کچھ معیار ہم خود بناتے ہیں شیعہ ہونے کے، خود ساختہ معیار، من گھڑت معیار، من گھڑت معیاروں پر پھر اپنے بنائے ہوئے معیاروں پر خود بن جاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. لیکن کچھ معیارات آئمہ نے بیان فرمائے ہیں، اہل بیت نے بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہونے کا یہ معیار ہے، مسلمان ہونے کا معیار خدا نے بیان کیا، مومن ہونے کا معیار اللہ نے بیان کیا، اور ایک وہ معیار ہے مومن ہونے کا جو ہم نے خود بنا لیا. ممکن ہے اپنے خود ساختہ معیار کے تحت ہم مومن ہوں، لیکن اسے ذرا اللہ کے معیار پر بھی پرکھیں جا کر. عموماً جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، اپنے فارمولے کے تحت تو صحیح بناتے ہیں، لیکن جو خرید رہا ہوتا ہے وہ اس کو الگ چیک کرواتا ہے جا کر. آپ نے اپنے معیار کے مطابق تو زیور خالص سونے کا بنا لیا، لیکن جب جیولر کے پاس جاتے ہیں اسے بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے معیار پر اس کو چیک کرتا ہے، آپ کی بات پر اعتماد نہیں کرتا. آپ بے شک نمازی ہوں، آپ بے شک داڑھی رکھ کے جائیں، آپ کی پیشانی پہ سجدے کے نشان ہوں، آپ بہت پرہیزگار و متقی بھی ہوں، لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا زیور اور سونا لے کر اس کے پاس گئے، وہ اپنے معیار پر اس کو چیک کرے گا. اس کے پاس ایک معیار رکھا ہوتا ہے، اس کا معیار ہے کسوٹی، اس کا معیار ہے کسوٹی، وہ اس کسوٹی پر اس کو پرکھتا ہے کہ یہ مومن، یہ نمازی، یہ پرہیزگار، یہ متقی جو گولڈ میرے پاس لے کر آیا ہے، آیا یہ خالص ہے یا خالص نہیں ہے. ہمارے معیار کے مطابق وہ 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، لیکن جب جیولر اس کو اپنی کسوٹی پہ پرکھتا ہے تو وہ بعض اوقات تو گولڈ نکلتا ہی نہیں، وہ پیتل نکلتا ہے، پیتل بھی قیمتی ہے، بعض اوقات تو لوہا نکلتا ہے، اور بعض اوقات اگر گولڈ نکل بھی آئے تو اتنے ہائی کیرٹ کا نہیں ہوتا، تھوڑے کیرٹ کا ہوتا. اکثر ہوتا ہے ایسے کہ ہم نے اپنے معیاروں کے تحت اپنے لیے بہت کچھ اچھا بنا لیا، ہم اپنے معیاروں کے تحت صحت مند ہیں، لیکن ڈاکٹر کو چیک کرائیں، انشاءاللہ خدا سب کو صحت و سلامتی دے. اگر آپ آج ہی چیک کرائیں، یہ جو اپنے معیار کے مطابق بالکل فٹ ہے، یہی آج اگر جا کر ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں اور وہ اپنے معیاروں پر اس کو چیک کرے، تو یہی جو اپنے معیار پہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے اندر سے بیسیوں بیماریاں نکلیں گی. طبی معیاروں پر ٹھیک نہیں ہے، خود ساختہ معیاروں پر ٹھیک ہیں، آپ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب معائنہ ہوتا ہے، عموماً جب بھرتی ہوتی ہے فوج میں، وہ جوان جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بالکل فٹ سمجھتے ہیں، لیکن جب وہاں پر ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ فٹ نہیں ہیں، آپ ہمارے معیاروں کے مطابق صحیح نہیں ہیں، علمی معیاروں کے مطابق فٹ نہیں ہیں. عزیزان، ہمیشہ چیک کرواتے رہنا چاہیے ہر چیز اپنی، اور ان معیاروں پر چیک کروانا چاہیے جو درست معیار ہیں، جو درست معیار ہیں. اپنا ایمان مسلسل چیک کرواتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے معیاروں کے مومن بن جائیں، لیکن جس کا معیار ہے ایمان کا، اللہ کے پاس چیک کروائیں، یہ ایمان ریجیکٹ ہو جائے، یہ رد ہو جائے کہ تم تو مومن نہیں ہو. ہم تو اپنے معیار کے مطابق تو مومن تھے، اللہ کے معیار پر مومن ہونا چاہیے. ہم اپنے معیار کے مطابق تو شیعہ ہیں. کیوں شیعہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاند ایک رسومات انجام دے دیتے ہیں، سال میں 10 دن سوگواری کر لیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا معیار ہے کہ ہم اس معیار کے تحت ہم شیعہ ہیں. لیکن جس نے شیعہ کا معیار دیا ہے، جب اس کو جا کر چیک کروائیں، وہ اپنی کسوٹی پہ چیک کرے گا، پہلے تو یہ کہے گا تم تو مہم بھی نہیں لگتے وہ میرے لیے، کہ یہ نہ کہہ دے کہ تم تو محبت کرنے والے بھی نہیں لگتے مجھے. ہوا ایسے امیر المومنین علیہ السلام جب خلافت ظاہریہ حکومت کی زمام سنبھالی مدینے کے اندر، لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور بیعت کرتے آ کر. ایک شخص آیا، آ کر اس نے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مدینے کا ہی رہنے والا تھا اور اس کو جانتے بھی تھے حضرت. اس نے آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں. بیعت کر کے جب نکلنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا سب کے سامنے کی ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، دوسرے بھی دیکھ رہے تھے، میں نے بیعت کی ہے. کہا اگر شک ہو گیا تو میں دوبارہ کرتا ہوں. پھر آیا، پھر آ کر اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر بیعت کی. بیعت کر کے جب نکلنے لگا، پھر حضرت نے تعجب سے کہا کہ تم نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا مولا ابھی آپ سب کے سامنے بیعت کی ہے، میں نے سب کے سامنے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، آپ نے جواب بھی دیا، آپ کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا، یہ مخلوق بھی ساری دیکھ رہی تھی. پھر کہا کہ اب تسلی کے لیے ایک دفعہ پھر بیعت کرتا ہوں. تیسری دفعہ پھر بیعت کی اس نے. بیعت کر کے جب جانے لگا، حضرت نے پھر فرمایا تم نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا مولا یہ تو اب میری انسلٹ ہو رہی ہے بہت. کہا مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ تو نے میری بیعت کی ہے. مجھے لگتا نہیں کہ تو نے میری بیعت کی ہے. کیوں بیعت نہیں کی؟ کہا اس لیے کہ تیری روح میری روح سے مانوس نہیں ہے. تیری روح میری روح سے مانوس نہیں. قدم پٹکتا ہوا نکل گیا. یہ کون تھا؟ ابن ملجم. یہ وہی ابن ملجم تھا. حضرت فرمایا تیری روح میری روح سے مانوس نہیں. اس معیار پہ عزیزان جس معیار پہ امام نے شیعہ کو پرکھنا ہے اس معیار پہ تولے اپنے آپ کو جا کر. اگر اس معیار پہ پورے اترے تو شیعہ ہیں. وہ معیار آئمہ عہدہ نے بیان فرمایا ہے. انہیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. ہم نے صرف شیعہ اور تشیع سمجھنے کے لیے سننے پہ اکتفا کر لیا ہے. گویا قسم کھا لی ہے کہ تشیع کے بارے میں سننے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا. نہ سوچنا ہے نہ فکر کرنی ہے اور مطالعہ تو بالکل نہیں کرنا. چونکہ مطالعے میں دو نقصان ہوتے ہیں, ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے اور ایک عمر ضائع ہوتی ہے. اور ہم دونوں نہیں کرنا چاہتے, بچانا چاہتے ہیں. تشیع کے معیار پڑھیں آئمہ خدا کی زبانی پڑھیں, ان کی زبانی نہ پڑھیں. امام علیہ السلام کی حدیث ہے ایک, یہیں پر فرمایا کہ یہ جو ہمارے نام لیتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ ہیں. جو ہمارا نام لیتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ ہیں. کون کون سے؟ فرمایا کہ وہ لوگ یتزینون بنا, وہ جو ہمارا نام لے کر اپنا نام بڑھانا چاہتے ہیں. نام ہمارا لیتے ہیں لیکن اس لیے لیتے ہیں تاکہ ان کا نام بڑا ہو جائے, اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں. دوسرا طبقہ کون ہے؟ فرمایا وہ کہ ہمارا نام لیتے ہیں ہمارا ذکر کرتے ہیں. یستاکلون بنا, ہمارا نام لے کر اپنی روٹی کماتے ہیں. ہمارا نام بیچ کر روٹی کماتے ہیں. یہ دوسرا طبقہ ہے. اور تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہمارا نام صرف خدا کے لیے لیتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے لیتے ہیں. یہ تیسرا طبقہ ہے. کبھی پرکھے ہم نام لیوا, کہتے ہیں ہم تو مولا کے نام لیوا ہیں. ہم بھی مانتے ہیں آپ مولا کے نام لیوا ہیں. چونکہ آپ ایک گھنٹہ بولتے ہو اسٹیج پر صرف مولا مولا ہی کرتے ہو, لیکن اگر دو روپے بھی اس مولا مولا کرنے کے کم ہو جائیں. وائزان کے ان ہمیں جلوے بر ممبر میں کنند, وائزان کہ ان ہمیں جلوے بر ممبر میں کنند, وقتی در خلوتن انکار دیگر میں کنند. یعنی یہ لوگ جو ممبر پہ آ کر اس طرح جلوے دکھاتے ہیں, یہ جب ممبر سے اترتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں. ان کے ممبر کے جلوے اور ہوتے ہیں, ممبر سے نیچے کے جلوے اور ہوتے ہیں. ہمارا نام لیتے ہیں یستاکلون بنا, ہمارے نام سے کھاتے ہیں روٹی کماتے ہیں, ذریعہ معاش بنا لیا ہمارا نام. اتنی مولا کے نام لیوا ہے. مولا کے نام لیوا تو ہو آپ, اس میں تم کو شک نہیں ہے, لیکن خود مولا سے بھی پوچھو کہ کون سے نام لیوا ہو. یتزینون بنا, ہمارے نام سے اپنا نام بڑھانا چاہتے ہیں, یا ہمارے نام سے روٹی کمانا چاہتے ہیں, یا ہمارے نام سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پرکھیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو آزمائیں اس کسوٹی پر جو آپ کے آئمہ نے مقرر کی ہے. کہ آیا وہ بھی ہمیں شیعہ کے طور پر مانتے ہیں یا نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ خود ساختہ معیاروں کے شیعہ بن جائیں لیکن امام کے معیار کے شیعہ نہ بنے. امام کے معیار کے شیعہ روایات بہت ساری ہیں, میں صرف آپ کی خدمت میں ایک روایت یہاں پر عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. چونکہ وقت کم ہے مجھے بھی جلدی ہے, میں سری یہ روایت پڑھتا ہوں. اگرچہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی زندگی ہوئی اور پھر آپ کی زیارت کبھی نصیب ہوئی، اس کی تشریح بھی ہو جائے گی آپ کی خدمت میں. یہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے. آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں، ایک روایت ہے کہ کربلا میں تھے، موجود تھے، کمسینی کے عالم میں کربلا میں موجود تھے. اور امام علیہ السلام نے چونکہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، کربلا اور بعد از کربلا کا اصلی مشکل تشخیص تھی کہ مشکل کہاں ہے، کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا. کربلا کا واقعہ کے اندر کوفیوں کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے خط لکھے، اپنی محبت و مودت کا اظہار کیا لیکن ساتھ نہیں دیا. کوفی خود ساختہ معیار کے تحت بڑے مومن تھے، لیکن امام کے معیار کے مطابق مسلمان بھی نہیں تھے. خود ساختہ معیاروں پہ بہت خوش تھے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، حضرت فرماتے ہیں جب تم انہی کوفیوں کو فرمایا، مسجد کوفہ میں خطبہ دیا اور فرمایا، وہی لوگ جو مولا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ساتھی اپنے، اپنی سپاہ کو دیا، نہ اپنے مخالفوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو خطبہ دیا. فرمایا کہ تم جب آپس میں مل بیٹھتے ہو تو کہتے ہو کیتا و کیتا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ڈینگے مارتے ہو تم جب آپس میں بیٹھتے ہو اور خود ساختہ معیاروں پر اپنے آپ کو تولتے ہو تو آپ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہوتا. جب خود ساختہ معیاروں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہو آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہوتا. جب خود ساختہ معیاروں پر اپنے آپ کو پرکھتے ہو تم سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا. لہذا جب آپس میں بیٹھتے ہو تو تمہاری باتیں یہ ہوتی ہیں کہتا و کہتا، عربی زبان میں کہتا و کہتا، یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. جب آپس میں بیٹھتے ہو تو یوں کہتے ہو، لیکن جب جنگ کا وقت آ جاتا ہے، جب میدان میں آ جاتے ہو تم، تو اس وقت تمہاری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، تمہاری پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں، اور اس وقت تم کیا کہتے ہو، حیدی حیادا، بھاگنے کا کوئی راستہ ملے، کوئی گلی بتاؤ، پھر اس وقت تمہیں کام پیش آ جاتے ہیں، عین اسی وقت تمہیں کام پیش آ جاتے ہیں. فرمایا تم خود ساختہ معیاروں کے مطابق تو بہت کچھ ہو، لیکن میں علی کے معیاروں پر تم کچھ بھی نہیں ہو. تم اپنے معیاروں پہ شجاع، میرے معیار پہ بزدل. تم اپنے معیاروں پہ امانت دار، میرے معیار پہ خیانت کار. تم اپنے معیاروں پہ وفادار، میرے معیار پہ تم بے وفا ہو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا میں دیکھا کہ یہ جو اپنے معیاروں پہ اپنے آپ کو تول کے خوش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بہت کچھ ہیں، یہ کربلا نہیں آئے، کیونکہ ان کو شیعہ اور پیروکار ہونے کا معیار معلوم نہیں. اس لیے امام علیہ السلام نے آ کر باقی ساری زندگی، امام محمد باقر علیہ السلام نے ساری زندگی آ کر تشیع اور ایمان کا معیار بتانے میں گزار دی، کسوٹی بتانے میں گزار دی، کہ تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے مومن کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں اپنے امام پنجوں سے، شاہد کربلا جو کمسینی میں کربلا کے اندر موجود تھے، گواہ ہے کربلا، اور جنہوں نے آ کر کربلا کو زندہ کیا. امام محمد باقر علیہ السلام نے آزاداری کو احیاء کیا، خود ساری عمر. یہ سنت ہمارے آبا کی نہیں ہے، بعض اوقات ہم سنتے ہیں مومنین کہتے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد سے سلسلہ آزاد چلا آ رہا ہے، یہ 100 سال سے، یہ 30 سال سے، یہ 50 سال سے. نہ، یہ ہمارے آبا کا سلسلہ نہیں ہے. آزاداری سنت حضرت زینب ہے، وہ آزاداری سنت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. آپ کو معمولی کام نہیں کر رہے ہیں آزاداری برپا کر کے، بہت عظیم کام کر رہے ہیں، لیکن اسی معیار پہ کریں جس معیار پہ آپ کے امام فرماتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی رحلت اور شہادت کے وقت اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو 2 تھیلیاں دی دیناروں کی، ایک تھیلی دی دیناروں کی کہ یہ بیت المال ہے، یہ خمس ہے، یہ بیت المال ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ فقراء کو دینا ہے، مستحقین کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، یعنی آپ کے منصب امامت کا بجٹ ہے، چونکہ آپ کو امامت کرنی ہے ابھی میرے بعد، اس امامت کے لیے یہ حق ہے. عزیزان خمس امام کا مال ہے، امام کا حق ہے. اگرچہ کماتے آپ ہیں لیکن آپ کے مال میں آٹومیٹیکلی امام کا حق آ جاتا ہے. اس مال کو اگر کھائیں گے تو حرام ہے، غصب ہے. غاصبین اہل بیت نہیں ہونا چاہیے اور غاصبین میں شمار نہیں ہونا چاہیے. اپنے مال میں امام کا حق الگ کر دو. امام نے وہ مال دیا کہ یہ خمس ہے، اور ایک تھیلی دی دیناروں کی کہ یہ لے لو، اور ہر سال حج کے موقع پر منا کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام نے ہر سال حج پہ جانا، نہ بھی جا سکو تو انتظام کرنا منا کے اندر عزاداری سید الشہداء برپا کرنا، مجلس عزائے حسین برپا کرنا. یہ اہتمام امام باقر علیہ السلام نے کیا. ساری عمر خود بھی کرتے رہے، شہادت کے وقت اپنے فرزند و جانشین کو تاکید کر کے گئے، نہ صرف وصیت زبانی کر کے گئے بلکہ مال بھی دے کر گئے کہ اس کے لیے شاید مال بھی خرچ ہو، یہ میں مال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ امام جو کربلا کے عینی شاہد ہیں، وہ گواہ، اور جنہوں نے سارے منظر کربلا اور شام کے اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے بابا کے ساتھ، مشکل اصلی سمجھ گئے کہ کیا مشکل تھی، کیوں کوفی نہیں آئے. اس لیے کہ معیار ہی نہیں پتا تشیعوں کا. یہ سمجھتے گھر بیٹھ کر محبت کر لینا کافی ہے، گھر بیٹھ کر سوگواری کر لینا کافی ہے، تشیعوں کا معیار نہیں معلوم. یہ روایت بھی جابر سے ہے. جابر ابن عبداللہ کے معروف شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ نے سلام دیا تھا، صحابی رسول ہیں، کہ جابر آپ میرے فرزند کی زیارت کرو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، جب اس کو دیکھو تو اسے میرا سلام کہنا. وہی جابر، چونکہ امام باقر علیہ السلام کا نام تھا محمد، محمد کو میرا سلام کہنا. جابر نے سلام پہنچایا، یہ روایت بھی جابر نقل کرتے ہیں امام علیہ السلام سے. امام علیہ السلام نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے، یا جابر، اے جابر سنو، ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت. یا جابر، اے جابر سنو، کیا یہ کافی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں، شیعہ، ہمارا شیعہ کہیں اپنے آپ کو، اور صرف حب کر محبت پر اکتفا کر لیں. امام فرما رہے ہیں، امام توجہ فرمانا، امام کی بات ہے. امام کی بات سننے کا ادب ہوتا ہے. خطیبوں کی باتیں سن سن کے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ خطیبوں کی باتیں، ذاکروں کی باتیں، تقریریں کرنے والوں کی باتیں، ان کو سن سن کے ہم اس انداز سے نہ سنیں امام کی بات کو. امام کی بات کو اس طرح سنیں جس طرح شیعہ سنتا ہے امام کی بات. امام کی بات، ذاکروں کی باتیں انسان کان سے سنتا ہے، خطیبوں کی باتیں انسان کان سے سنتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. لیکن امام کی بات سننے کے لیے کان کافی نہیں، سراپا وجود سے سننا ہوتا ہے. انسان کا رگ رگ سنتی ہے، ہر ہر خلیہ سنتا ہے، ہر سیل انسان کا سنتا ہے وجود کا. انسان روح کے ساتھ سنتا ہے، وہ دل کے ساتھ سنتا ہے، اور اس لیے نہیں سنتا کہ سن کر اس کو کان سے نکال دے، اس لیے سنتا ہے کہ اس کو دل میں بٹھا لے اور اس کو اپنی زندگی کا عملی منشور بنا لے. امام کی بات اور امام کا قول سننے کا ادب ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب رسول بول رہے ہو، قرآن میں ہے کہ جب رسول بول رہے ہو تو اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی نگاہ ادھر ادھر مت پھیرو، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بھاری مت کرو، کیونکہ رسول بول رہے ہیں اور رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے. رسول اس وقت بولتے ہیں جب خدا کی طرف سے وحی ہو جاتی ہے، اور جب جانشین رسول بول رہا ہو، امام معصوم بول رہے ہوں، ان کی بات پر بھی اپنی بات بھاری مت کرو، ان کی بات اپنی بات مت کرو، امام کی بات سنو. اب سنیے توجہ، یا جابر، اے جابر، ایکتفی، کیا کافی ہے اس شخص کے لیے، من انتحل التشیع، جس نے اپنے اوپر ٹائٹل تشیعوں کا چڑھا لیا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے، ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ فقط ہمارے اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور دعویٰ کرے اور بس. فواللہ، خدا کی قسم، امام قسم کھا رہے ہیں، امام معصوم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، فواللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو. واللہ، امام باقر علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں
کہ وہ جس نے اپنے اوپر عنوان تشیع لگا لیا ہے، من انتہا لتشیع، جس نے اپنے اوپر ٹائٹل تشیع کا لگا لیا، لیبل تشیع کا لگا لیا، اس کے لیے کیا کافی ہے کہ فقط ہماری حب کا دم بھرے؟ فرماتے امام، واللہ اے جابر، اللہ کی قسم، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو. ما شیعتنا الا من اتق اللہ واطاعہ. ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو خدا کا مطیع نہ ہو، جو فرمان بردار نہ ہو، جو اللہ کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، اور جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے اس سے رک نہ جاتا ہو. اگر یہ نہ کرتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. وما کانوا یعرفون، یا جابر، یعرفون، معذرت، وما کانوا یعرفون، اے جابر، ہمارے شیعوں کی پہچان ہے، ہم اپنے شیعوں کی پہچان خود بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ان چیزوں سے پہچانو جو ہم بتا رہے ہیں. ہمارے شیعوں کو زلفوں سے نہ پہچانو، ہمارے شیعوں کو مونچھوں سے نہ پہچانو، ہمارے شیعوں کو انگوٹھیوں سے نہ پہچانو، ہمارے شیعوں کو ان چیزوں سے نہ پہچانو، لباس کی رنگت سے نہیں پہچاننا، ہمارے شیعوں کو ان چیزوں سے پہچاننا جو میں بتا رہا ہوں. جابر، جب بھی شیعہ پہچاننا ہو، یہ معیار رکھنا، یہ کسوٹی رکھنا، اس پر پرکھنا میرے شیعہ کو، اگر اس پر اترتا ہوا وہ باقر کا شیعہ ہے، اگر نہیں اترتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کون ہے؟ وما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع والامانہ. ہمارے شیعہ کی تین علامتیں یہ ہیں، ایک متواضع ہوتا ہے، منکسر ہوتا ہے، مغرور نہیں ہوتا. کوئی مغرور ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. ہمارا شیعہ جس کے اندر فروتنی انکساری ہوتی ہے، جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ احترام سے پیش آتا ہے، ہمارا شیعہ کبھی مغرور نہیں ہو سکتا، متکبر نہیں ہو سکتا. والتخشع، ہمارا شیعہ خشوع سے پہچانا جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. ہمارے شیعہ کا دل نرم ہوتا ہے، سخت دل، شقی القلب و قسی القلب کبھی ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو شیعہ ہو سکتا جو رحم نہ کھائے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر ہمدردی نہ ہو. ہمارے شیعہ کی یہ علامتیں ہیں یا جابر. والامانہ، اور اے جابر، ہمارے شیعہ کی خصوصیت یہ کہ امانت دار ہوتا ہے، اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے، جا کر کسی محلے میں جاؤ، یہ نہ پوچھو یہاں کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، بلکہ جا کر پوچھو یہاں کوئی امانت دار رہتا ہے یا نہیں رہتا. اگر لوگوں نے کہہ دیا رہتا ہے، یقین جان لو شیعہ امام باقر ہوگا. لیکن اگر امانت دار نہیں ہے، نہ لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے، ادا کرتا ہے، نہ اللہ کی امانتیں ادا کرتا ہے، نہ بیت المال کی امانتیں ادا کرتا ہے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. وہ کثرت ذکر اللہ، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، مجھے جلدی بھی ہے، لیکن مطلب ایسا ہے کہ جیسے آگے گزر بھی نہیں سکتا میں. نہجو بلاغہ میں ایک خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سپاہ کو، فوج کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ شامی ایک دستہ دہشت گردوں کا، اس نے ہمارے علاقے کے اندر گھس کر کاروائی کی ہے یمن کے اندر، اور یمن پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہماری فوج جو وہاں مقرر تھی اور ہمارا سپہ سالار وہ بھاگ گیا وہاں سے. اس موقع پر کوفہ میں امیر المومنین نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ خطبہ بیان فرمایا، خطبہ نمبر 25 نے جو بلاغا تھا، پڑھیے گا جا کر. فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، قد انبیتو ان بسرا قد اطلع الیمن، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے، بسر ابن ابی ارطاط جو اس وقت کا بہت بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا دہشت گرد، اس نے یمن میں چڑھائی کر دی ہے اور اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو ہمارا وہاں پر مقرر آدمی تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے، واللہ لأظن ان ہؤلاء القوم سیدالون منکم، مجھے یقین ہے کہ یہ قوم، یہ شامی انقریب تم سے سب کو چھین لیں گے، سب کچھ تم سے چھین لیں گے. کیوں چھین لیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر چار خصوصیات ہیں، چار صفتیں ان کے اندر ہیں، چار صفتیں تمہارے اندر ہیں. جو صفات ان کے اندر ہیں ان سے غلبہ ملتا ہے، جو صفات تمہارے اندر ہیں ان سے شکست ہوتی ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے ایک ہیں، وہ باطل پہ ہوتے ہوئے ایک ہیں، تم حق پہ ہوتے ہوئے الگ الگ ہو، متفرق ہو. غلبہ اس کا نہیں ہوتا جو حق پر ہو، شکست اس کو نہیں ہوتی جو باطل پر ہو، غلبہ اس کو ہوتا ہے جو ایک ہو، شکست ان کو ہوتی ہے جو الگ الگ ہو، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. فرمایا دوسری صفت، وہ اپنے باطل امام کے مطیع ہیں، تم اپنے حق امام کے معصیت کار ہو، نافرمان ہو. ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، تمہارے اندر نافرمانی کا عنصر ہے. تیسرا فرمایا کہ وہ امانت دار ہیں، ان کو اگر کروڑوں اربوں کے لیے اربوں کا بھی امانت ان کو دی جائے، وہ اس میں خیانت کیے بغیر واپس لوٹا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا تم خیانت کرتے ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اتنے خیانت کار ہو کہ میں اگر تمہیں مٹی کا کوزا امانت کے طور پر دوں اور جب واپس مانگوں تو تم اس کو بھی کنڈا توڑ کے دو گے مجھے. یہ الفاظ ہیں میرے لوگوں کے لیے. اور فرمایا، پھر توجہ فرمانا، ان الفاظ کی تشریح چاہیے جو میرے پاس وقت نہیں ہے. فرمایا کہ اور چوتھی چیز وہ یہ کہ وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کرتے ہیں. تم اپنے آباد مراکز کو ویران کر رہے ہیں، وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کیے ہوئے ہیں. تم اپنے آباد مراکز کو، ان کی ویران مسجدیں آباد ہو گئیں، تمہاری آباد مسجدیں خالی ہو گئیں. یہ شکست کی علامتیں ہیں. فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہیں، میں سنا رہا ہوں تمہیں، تم ان قریب شکست کھا جاؤ گے، تم سے سب کچھ لے جائیں گے. ہمارا تشیع امانت سے پہچانا جاتا ہے شیعہ. وہ کثرت ذکر اللہ، ہمارے شیعوں کی ایک اور علامت ہے جابر، ہمارے شیعہ کی علامت یہ کہ کثرت سے ذکر خدا کرتا ہے، ہمیشہ مشغول ذکر خدا رہتا ہے. اور اے جابر، ہمارے شیعہ کی علامت ہے وصوم وصلات، ہمارے شیعہ کو نماز کے وقت دیکھو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی دیکھنا ہو کسی بستی میں ہمارا کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں، محب کی بات نہیں ہو رہی، محبت کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، شیعہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو اگر دیکھنا ہے تو نماز کے وقت دیکھا کرو. اگر نماز کے لیے اٹھا اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اگر پڑھی تو جان لو ہمارا شیعہ ہے، ورنہ شاید محبت کرنے والا ہو شیعہ نہیں ہے. ہمارے شیعہ کو صوم و صلات سے پہچانو. والبر بالوالدین، ہمارے شیعہ کو والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے پہچانو. ہمارا شیعہ وہ ہے جو والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان خدمت کرتا ہے والدین کی. والتعهد للجيران من الفقراء، اور وہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عہد رکھتا ہے. واهل المسكنه والغارمين والايتام، ہمارا شیعہ وہ ہے جو مسکینوں کی دستگیری کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو مقروضوں کے قرض ادا کرتا ہے. وصدق الحدیث، اے جابر میرا شیعہ اگر پہچاننا ہے، میرا شیعہ سچ سے سچائی سے پہچانا جائے گا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جان دے دیتا ہے جھوٹ نہیں بولتا. وتلاوت القرآن، میرے شیعہ کو اگر پرکھنا ہے تو تلاوت قرآن سے پرکھو، تلاوت قرآن دیکھو اس کی. وقف الالسن عن الناس الا من خیر، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، جو اپنی زبان سے کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، ہمارا شیعہ وہ ہے. وکانوا امناء اشاعرهم فی الاشیاء، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ تمام قوم اور قبیلے کے اندر اگر کسی کو امانت رکھنی ہو تو ہمارے شیعہ کے پاس آ کر رکھتا. پھر فرمایا یا جابر، قال جابر فقلت یبن رسول اللہ، جابر فوراً بول پڑے اور کہا کہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه، اے مولا جو آپ شیعہ کا معیار بتا رہے ہیں اس طرح کا شیعہ تو مجھے آج کوئی نظر نہیں آتا. فرمایا اس طرح کا تو کوئی شیعہ مجھے نظر نہیں آتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے تو بیان کر رہا ہوں، اگر نظر آ رہے ہوتے تو تجھے یہ معیار بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ معیار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان صفات والا کوئی نظر نہیں آتا. آپ نے وہ قصہ ہارون مکی کا تو سنا ہوا ہے، ہارون مکی کا قصہ کہ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت، بڑا جذباتی تھا، وہ بھی مومن اپنے آپ کو کہہ رہا تھا. امام علیہ السلام کے پیروکار امام ششم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں. امام نے فرمایا ایسے ڈینگے نہ مار, مجھے بتا نہ تو تیار ہے نہ کوئی اور تیار ہے. کہا نہیں مولا آپ آئیں جا کے دیکھیں ذرا جلوس دیکھیں بینر دیکھیں شہر میں دیکھیں آ کر, چونکہ واقع نہ ایسے تھا شہر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. کیا ہلچل تھی؟ کہ کچھ لوگ اہل بیت کی حمایت کا پرچم لے کر بنو عباس کے لیے کام کر رہے تھے. پرچم اہل بیت کا اٹھایا ہوا تھا بنو امیہ کے خلاف لیکن فائدہ بنو عباس کو پہنچا رہے تھے. یہ شخص بار بار حوالے دیتا تھا کہ آپ آئیے شہر میں ذرا آ کر دیکھیں ریلی دیکھیں آپ ذرا جلوس دیکھیں آپ ذرا مجلس دیکھیں آپ ذرا بینر دیکھیں. امام نے فرمایا مجھے سب پتا ہے نہ تو ہمارے ساتھ ہے نہ وہ ہمارے ساتھ ہے. کہنے لگا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے فرمایا اچھا اگر تم ہمارے ساتھ ہے اس تنور میں جا کر بیٹھ جائے. جب تنور کا نام آیا اسے آنکھیں اس کی گھومنے لگی. وہ کہنے لگا کہ ہم تو آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ہمیں نجات دیں گے آگ سے نجات دیں گے, آپ کیسے امام ہیں کہ آگ میں جھونک رہے ہیں آگ میں ڈال رہے ہیں. امام ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی زیادہ. امامت اگر سمجھنی ہے علامہ اقبال سے سمجھیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. وہ امام ہوتا ہے جو اور بھی زندگی تیرے لیے دشوار کرے, وہ تیرا امام. لیکن ہمیں کون سا امام چاہیے جو کچہری میں ہمارے ساتھ جائے جو ہمیں جیل سے نکال کے لے آئے, ہم سمگلنگ کریں وہ چھوڑوا لے ہمیں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تیرے لیے اور زندگی دشوار کر دے. یہ شخص آیا اپنی حمایت کا عہد کرنے کے لیے یقین دلانے کے لیے. امام نے فرمایا نہ تو حامی ہے نہ وہ حامی ہے, ہمیں پتا ہے سب کی حقیقت. نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر چلے گا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں, جانتا ہوں تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہوں میں, تم کس چیز کے پیروکار ہو. پھر کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے اور یہ آگ گرم ہے یہ جلا دیتی ہے اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. ابھی یہ گم گو میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں ہارون مکی آ گئے. ہارون مکی جو امام کی خدمت میں پہنچے, امام نے کہا ہارون تنور میں بیٹھ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی نہیں پوچھا کیوں, یہ بھی نہیں پوچھا ہوگا کیا, بسم اللہ پڑھی تنور میں بیٹھ گئے. یہ سٹ پٹانے لگا کہا دیکھو آنکھوں کے سامنے ایک بندہ مار دیا, دیکھتے دیکھتے بندہ تنور میں جلا دیا, شک کرنے لگا. امام نے دیکھا جب اس کو شک کرتے ہوئے کہا ذرا تنور میں جا کر دیکھو, جا کر دیکھا ہارون آگ میں ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے ابراہیم آگ میں بیٹھے تھے. امام نے پوچھا ہارون باہر آ جاؤ, ہارون باہر آئے اس سے پوچھا, اس پہلے سے پوچھا اس مومن سے جو کہتا وہ کہتا کہہ رہا تھا, اس سے پوچھا کہ اب تو بتا اتنے کتنے ہیں ہمارے, اس جیسے کتنے ہیں ہمارے. کہنے لگا یہ ایک ہی ہے, یہ ایک ہی ہے. امام فرماتے ہیں جابر, جابر نے کہا مولا یہ جو آپ شیعہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا تو ہمیں تو ان کی ضرورت ہے, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کربلا پیش آئی ہے, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے علی تنہائی میں رہے, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے حسن کو صلح کرنا پڑی, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے زین العابدین ساری عمر روتے رہے, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے امام باقر کو مصیبتیں ہوئیں, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بارہواں پردے میں ہیں, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہاں ہیں. ہمیں یہ چاہیے. اس وقت ذخیرہ خدا آئے گا جب یہ نکلیں گے میدان میں, ان صفات والے آئیں گے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر لا تذهبن بك المذاہب, اے جابر دل میں خیالات نہ لا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست بات کر رہا ہوں, یہی حکم خدا وہ یہی معیار ہے. حسب الرجل ان یقول, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہی کافی ہے, احب علیا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. کہ ایک شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جا کر چپ کر کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد اس محبت کے تقاضے پورے نہ کرے اور فعال نہ ہو, ایکٹیو نہ ہو؟ کیا یہ کافی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ کافی ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں فلو قال انی احب رسول اللہ, اگر کوئی شخص کہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, فرسول اللہ خیر من علی, امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول افضل ہے علی سے. امامیہ کا مذہب ہے, امامیہ کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے رسول اللہ کے بارے میں؟ کہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کا ایک غلام ہوں. انا عبد من عبید محمد. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر اگر کوئی شخص رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو, رسول اللہ جو علی علیہ السلام سے افضل ہیں, ثم لا يتبع سیرتہ, پھر اس کے بعد رسول کی محبت کا دم بھر کے رسول کی سیرت کی اتباع نہ کرے, ولا يعمل بسنته, اور سنت رسول پر عمل نہ کرے, ما نفعه حبه اياه شيئا, وہ سن لے کہ یہ محبت رسول کی اس کے کسی کام نہیں آئے گی جب تک سیرت رسول پر نہیں چلتا, جب تک عمل نہیں کرتا, جب تک سنت رسول کو زندہ نہیں کرتا, یہ محبت رسول کسی کام نہیں آئے گی. بے شک محبت کرتا رہے. فتق اللہ, اے جابر تقوی اختیار کرو, وعلموا لما عند اللہ ليس بين الله وبين احد قرابه, اے جابر خدا کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا خاندانی رشتہ نہیں ہے, اللہ کی کسی کے ساتھ قرابت نہیں ہے کہ خدا اقربا پرور ہو جائے اور یہ کہے کہ اسے تو میں ضرور جنت میں جوں گا کیونکہ یہ اپنے رشتہ داروں میں سے. معاذ اللہ, العیاذ باللہ, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. خداوند نے معیار قرار دیے ہیں, احب العباد الى اللہ تعالی واکرمهم علیہ اتقاهم واعملهم بطاعته, سب سے مکرم انسان, سب سے زیادہ گرامی انسان خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو, جو عمل میں دوسروں سے سب سے زیادہ آگے ہو. یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ تعالی الا بالطاعہ, اے جابر خدا کی قربت صرف اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے. ما معناه براءه من النار ولا على الله لاحد من حجه ما كان لله مطيعا فهو لنا, جو بھی اللہ کا مطیع ہوگا وہ ہمارا بھی محب ہوگا. ہماری محبت خدا کی محبت سے پہچانی جائے گی کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں. جو بھی اللہ کا مطیع ہوگا وہ ہمارا پیروکار ہوگا. ولی وما كان الله عاصيا فهو لنا عدو, اے جابر سن لے جو خدا کا نافرمان ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا, وہ ہمارا دشمن ہوگا, وہ ہمارا کبھی ساتھی و دوست نہیں ہو سکتا. ما تنالو ولایتنا الا بالعمل والورا, ہماری ولایت اور ہمارا قرب اور ہماری شفاعت صرف تقوی سے حاصل ہو سکتی ہے. فروان حدیث عزیزان, اس چیپٹر میں شاید 100 کے قریب احادیث اسی مضمون کی ہیں, فرصت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت بھی ہوتی اور مزید احادیث عرض ہوتی. آپ کو آپ کی خدمت میں اس ہستی کا بتایا ہوا معیار عرض کیا ہے جو آج کے شہید کے فرزند ہیں. حضرت سید ساجدین نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آپ سن کے روتے ہیں, وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور امام باقر نے وہ کچھ دیکھا جو سید ساجدین کو بھی رلاتا رہا, اپنے بابا کا گریہ بھی دیکھا, فریادیں بھی دیکھی. سید سجاد کی گردن میں توک بھی دیکھا, بازار کوفہ بھی دیکھا, دربار شام بھی دیکھا, سب کچھ امام محمد باقر نے دیکھا. اور دیکھ کر یہی سمجھا کہ اے کاش شیعہ ہوتے کربلا کے اندر
اس معیار کے لوگ ہوتے تھے، 72 تھے اسی معیار کے تھے۔ چراغ بجا کر جانے سے سیدالشہداء نے کہا چلے جاؤ، اٹھ کے نہیں گئے۔ کیوں مولا؟ ہم تو جنت کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کی بارگاہ میں سر کٹانے آئے ہیں، یہ سر سالم لے کر کس طرح جائیں گے، یہ کس طرح واپس جائیں، ہم حشر میں زہرا کو کیا منہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت مظلومیت کی داستان ہے حضرت سید ساجدین کی۔ ایک ایک منزل پر سید ساجدین کو جو مصائب جھیلنا پڑے۔ ایک وہ وقت تھا جب صدائے مقتل میں صدائے استغاثہ بابا سنی، حل من ناصر ینصرنا، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا؟ دشمن کے لشکر میں بیٹھا ہوا راوی نقل کرتا ہے کہ جب یہ ندائے غربت بلند ہوئی، خیام حسینی سے ہم نے دیکھا ایک جوان نکلا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پہ رکھ کر آہستہ آہستہ چلا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، پھوپھی اماں میں نے کسی غریب کا استغاثہ سنا ہے، کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے حرم کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا، میں اس لیے آیا ہوں کہ حرم رسول کی حفاظت کروں گا۔ سجاد نے کیسے حرم رسول کی حفاظت کی، کس طرح سید ساجدین نے حفاظت کی؟ جب 11 کو قافلہ تیار کیا گیا اسرا کا، اور سید ساجدین علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو محملوں پہ سوار کر کوفہ جانا ہے، امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی اماں سب بیبیوں کو محملوں پہ سوار کیا جائے۔ جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں، بیٹا سجاد ان لعینوں سے تھوڑی مہلت لے لو، شاید ہم دوبارہ لوٹ کر کربلا نہ آ سکیں، شاید ہم واپس نہ آ سکیں، آخری دفعہ ہمیں اپنی عزیزوں کی لاشوں سے ودا ہونے دیں۔ سید ساجدین گئے، مہلت لے کر آ گئے، مہلت ملنے کے بعد بیبیاں روانہ ہو گئی مقتل کی طرف۔ یہ راوی حمید ابن مسلم جو عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، کہتا ہے عجب قیامت کا منظر کربلا کے اندر تھا، ہمیں یوں لگ رہا تھا آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، ذرے بھی رو رہے ہیں، ہر چیز کربلا کی رو رہی ہے۔ وہ تاکید کے ساتھ لکھتا ہے، میں نے غور کیا کہ کربلا میں جو حیوانات اور گھوڑے تھے، کہتا میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے، منظر ہی ایسا تھا عزیزوں کہ کیوں نہ روتے، اس سے بڑی کربلا، اس سے بڑی قیامت تو برپا نہیں ہوگی۔ وہ رو رہے تھے، رو رہے تھے، کیا منظر تھا؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہر بیوی ایک لاش کی طرف چلی گئی۔ ایک بیوی کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، نہر القمہ کس طرف ہے، نہر القمہ کس جانب ہے؟ ایک بیوی پوچھتی ہے، میرے بابا جس گودال میں ہے وہ گودال کس طرف ہے؟ ایک بیوی لاش سے لپٹ کر فریادیں کر رہی ہے، بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، اپنے چھدے ہوئے کان آگے بڑھا کر دکھاتی ہے، بابا آپ کے بعد ظلم سے میری بالیاں اتاری گئی۔ اور کہتا ہے جب کربلا کی زمین لرز گئی، وہ قیامت کا مرحلہ یہ تھا کہ ایک بی بی جس کے ہاتھ رسیوں میں بندے ہوئے تھے، سر برہنہ آگے آتی ہے، ایک لاش کے قریب آ کر لاش کے ٹکڑے ہیں، ٹکڑوں کو ہاتھ میں اٹھاتی ہے، قبلہ کا رخ کرتی ہے، آسمان کی طرف نگاہیں کر کے فریاد کر کے کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا زینب کی قربانی قبول فرما۔ جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، دوڑا ہوا جاتا ہے حضرت امام سید ساجدین کے پاس اور جا کر کہتا ہے، سجاد جلدی اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو مقتل سے واپس بلا لو، محملوں پہ سوار ہو جائیں۔ سید ساجدین نے نگاہ کی، جب بیبیوں کی حالت دیکھی تو فرمایا، لعینو یہ بیبیاں مجھ سے جدا نہیں کی جا سکتی، ان کو رونے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، جو تم نے کرنا تھا وہ کر دیا، ان کے رونے میں تمہارا کیا جاتا ہے۔ لعین نے دیکھا کہ
کے سید ساجدین بیبیوں کو نہیں بلا رہے، اس لیے ان نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر مظلوم بیمار کے اوپر برسانا شروع کیا، تازیانے کی ہر ضرب سے سید ساجدین کی کمر جھکتی جا رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا مقتل سے نگاہ کرتی ہے کہ بیٹے سجاد پر تازیانوں کی بارش ہو رہی ہے، بھیا کی لاش کے ٹکڑے زمین پر رکھ کر، اور آتی ہے، آ کر کہتی ہے بیٹا سجاد کیا آپ کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں؟ سید ساجدین فرماتے ہیں نہ پھوپھی اماں، انہوں نے مجھ سے چاہا تھا کہ آپ کو لاشوں سے جدا کر دوں، میں نے جب آپ کی حالت دیکھی مجھ سے نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا جب تک بیبیاں لاشیں نہیں چھوڑیں گی سجاد تازیانے کھاتے رہے۔ فرمایا پھوپھی اماں ابھی میرے اندر چند اور تازیانے کھانے کی طاقت موجود ہے، جب تک سجاد تازیانے کھا رہا ہے آپ جی بھر کے زیارت ہے۔
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔